بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے قوم، اللہ کے بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، رب العالمین تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. جس نے اللہ سے داعی کی بات نہ مانی وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہوگا. ایسے ہی لوگ جو اس داعی کی آواز سے لبیک نہیں کہہ رہے بھٹکے ہوئے. یہ فطرے تو جنات کے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تھا اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کے دعوت اسلام دی. یہ میں نے اس واسطے انتخاب کیے ہیں کہ جس طرح اس وقت کی صورتحال ان جنات کو نظر آئی اور ان لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ جا کے پتہ کرو کوئی نیا انوکھا واقعہ پیش آ گیا ہے کائنات کے اندر اور کوئی نئی صورتحال پیش آئی ہے کہ پورے کائنات کے نظام کے اندر کچھ خاصا رد و بدل نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے بچاؤ کی صورت امان تلاش کرنے کی صورت اختیار کرنے کے واسطے ان لوگوں کو بھیجا, اور پھر انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنا اور اپنی قوم کو جا کے بتایا کہ بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کا دائی جو خدا کی طرف بلا رہا ہے چلیں اور اس کی بات مانیں. آج بھی صورتحال کس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ طوفان نوح کی طرح ہر طرف سے نظر یوں آتا ہے کہ اس خدا کی ناراضگی کی موجیں امڑ رہی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آپ کی آواز نوح علیہ السلام کی آواز کی طرح دوسری طرف سنائی دے رہی ہے. مثل اہل بیتی کا سفینہ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک, میری مثال بھی اور میرے گھر والوں کی مثال کشتی نوح کی سی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا بچ جائے گا ورنہ غرق ہو جائے. ایک ہی صورت ہے اس وقت, وہ کشتی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دے رہی ہیں, وہ آپ کی اتباع ہے, وہ آپ کی اطاعت ہے, وہ آئی آپ کی لائی ہوئی اس کتاب کی اطاعت ہے, اس کی طرف آپ بلا رہے ہیں. اور ایک ہی صورت ہے بچنے کی, ورنہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج نہ پہاڑ بچا سکیں گے بیٹے, نہ زمین محفوظ کر سکے گی, نہ آسمان. آؤ بس کشتی میں سوار ہو جاؤ تو بچ سکتے ہو. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہی بات کہی. آج ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یہی سنائی دے رہی ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر یہ موجیں جو اٹھ رہی ہیں اور یہ جو ہر طرف سے گناہ کی لہریں اٹھ رہی ہیں, تم اپنے دامن کو بچا سکتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے, آپ کے نقش قدم پہ چل. یہ دعوت ہمیں مل رہی ہے, اور ویسے بھی ہمیں تو بہت جھنجھوڑا گیا ہے لیکن ہم ابھی بیدار نہیں ہوئے, ابھی تک سوئے نہیں, بلکہ بیدار کرنے والے کا ہاتھ جھٹک کے دور کر دیتی ہے. بالکل اس طرح جس طرح گھر کو آگ لگی ہو اور کوئی آ کے اٹھانا چاہے, کہے کہ اٹھو میاں گھر جل رہا ہے تم بھی جل جاؤ گے, اور وہ بڑی بے رخی سے اس اٹھانے والے کا ہاتھ جھٹک دے اور کہے کہ میری نیند خراب نہ کرو, میں بڑے مزے میں سو رہا ہوں. اسی طرح اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. قدرت نے ہمیں بہت جھنجھوڑا ہے, بڑے جھٹکے دیے, ہم سمجھے نہیں, ابھی تک ہم سمجھے نہیں. ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں گزری, تھوڑا سا وقت ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا مشرقی پاکستان میں ایک سیلاب آیا تھا, اور اس سیلاب کے متعلق جن لوگوں نے اس کی آوازیں دور سے سنی تھی, جو اس کی زد میں آ گئے تھے وہ تو نہیں بچے تھے, جو بچ گئے تھے انہوں نے سنایا تھا کہ وہ 20 فٹ پانی بلند تھا اور 120 میل اس کی رفتار, سمندر کا پانی خشکی کی طرف اس طرح آیا ہے اور یوں آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے دھاڑتا ہوا شیر آبادی کی طرف بڑھ رہا ہو, کھا جائے. اس نے دکھلایا وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے, خس و خاشاک کی طرح 20-25 لاکھ انسان بہ گئے اس سیلاب کے اندر. آپ کو یاد ہوگا, کوئی بڑی دیر کی بات نہیں ہے, نہ دور کی بات, اپنے ملک کی بات ہے. اس نے دکھلایا, کس طرح دکھلایا, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہاں سے کچھ ٹیمیں وہاں پہنچی تھی امداد کی خاطر, کتنے ظالم ہیں ہم اور کتنے پتھر دل ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے. اور ظالموں, تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آیا اور تمہارے دل نرم نہیں ہوئے. کتنا کچھ ہوا ہمارے سامنے, آپ وہ اخبارات کے تراشے اب بھی آپ کو مل جائیں گے جن میں وہ تصاویر ہیں کہ ایک طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں
اور دوسری طرف جہاں سے جو امدادی ٹیمیں گئی ہیں وہ ساتھ بیٹھی تاش کھیل رہی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے, یہ بے نیاز ذات ہے. جب اتنی مہلت سے بھی کوئی قوم کراس کر جاتی ہے تو پھر اس کا مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے, اس سے آگے بڑا سخت ہوتا ہے. مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے, اور قدرت نے دکھلایا تھا وہاں یہ بھی کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ تمام لاشیں لاشیں ہیں, کوئی زندہ نہیں بچا اس پانی کو اس ماحول میں. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ بانس کے درخت کے ساتھ ایک سانپ ہے جس میں بل ڈال کے جو لٹکا ہوا ہے, اس کے بلوں کے اندر ایک معصوم بچہ ہے جو سمتا پڑا ہے. یہ شاید آپ کو واقعہ یاد ہے. اب وہ ڈر کے مارے قریب نہیں جا رہے کہ سانپ ہے, اور جو بچہ سانپ کے لپیٹ میں آ گیا وہ بھلا کہاں زندہ بچا ہوگا. لیکن جب انسان اسے جھانکنے لگے قریب گئے تھوڑا سا, اس نے اپنے بل ڈھیلے کیے اور بچے کو چھوڑ دیا. بچہ بالکل زندہ تھا. وہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں اگر مارنا چاہوں تو پانی سے مار دوں جو زندگی کا سامان ہے, اور بچانا چاہوں تو سانپ کے منہ سے سانپ سے بچواؤں جو موت کا سامان ہے. معاملہ یہ اسباب کا نہیں مسبب کا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو. وہ ناراض ہو تو اس وقت عذاب آتا ہے جب کہ رحمت کا وقت ہے, رحمت کا وقت ہے, صبح کے وقت, جب کہ وہ خود آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے اپنی رحمت سے نواز دوں. لیکن جب وہ قوموں سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, ان موعدہ ہو صبح علیہ صبح کے قریب. اللہ وقت, تو یہ اس کی شان بے نیازی کے جھٹکے ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے کیا کیا آپ کو یاد ہے, پھر انسان نے انسان کا گلا کاٹا, مسلمان نے مسلمان. کیا تفریق کیا تھی, وجہ کیا تھی؟ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو, تم بنگال کے بسنے والے نہیں ہو, تمہاری زبان یہ نہیں ہے, تمہارا کلچر یہ نہیں ہے. بھائی ہم تو آئے تھے مل بیٹھنے کے لیے, ہمارا تھا ایک رسول سے, ایک اللہ سے, ایک کتاب سے ہمارا تعلق. لیکن نہیں, وہ باتیں پرانی ہو گئی. تم یہاں کے رہنے والے, اسی بات سے کتنے معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی چھاتیوں پہ رکھ کے ذبح کیا گیا, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. ہمارے اندر کوئی انقلاب آیا, ہم نے کوئی توبہ کی, ہم خدا کے آگے گڑ گڑائے, ہمیں کوئی شرم آئی, ہماری نگاہیں جھکی. کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, اور ابھی تک ہم اسی غلط سوچ کے چل رہے ہیں. اردو ڈائجسٹ نے ایک واقعہ لکھا تھا ایک شخص کا, کہ جو وہاں کسی گھر میں اس کا آنا جانا تھا, وہ ایئرپورٹ پہ کام کرتا تھا, وہ بندہ خدا, اور کسی گھر کے اندر, کسی بنگالی گھر کے اندر اس کا آنا جانا. تو اس نے واقعہ سنایا کہ ان گھر والوں سے میری ایک دن بحث ہو گئی. ان کی بچی کہنے لگی کہ ہم پہلے بنگالی ہیں بعد میں مسلمان ہیں. میں نے ان سے کہا کہ نہیں, ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں بنگالی ہیں, بعد میں ہم پاکستانی ہیں بعد میں بنگالی ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں, تم غلط فہمی میں مبتلا ہو, ہم پہلے بنگالی ہیں تو بعد میں کچھ اور ہیں, پاکستانی اور مسلمان ہم بعد. وہ کہتے ہیں کہ اس بحث میں اتنے ہم الجھے کہ میں ان کے گھر میں نے آنا جانا کم کر دیا. انہی دنوں میں یہ سلسلہ چل نکلا قتل و غارت کا, تو کہیں ہندو ہنڈے ان کے گھر بھی جا پہنچے. اور وہ بتلاتا ہے, وہ اللہ کا بندہ, کہ وہ جو بچی تھی, وہ جو نوجوان لڑکی تھی, اس کی شکل و صورت بنگالیوں جیسی نہیں تھی, اللہ نے اسے شکل و صورت کچھ مختلف دی تھی. اب جب ہندو ہنڈے آئے تو وہ اس کی ماں بھی چیخ رہی ہے کہ میری بیٹی ہے, اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں بنگال کی رہنے والی ہوں. لیکن اس کے ساتھ اس کی عصمت دری بھی ہوئی اور اسے بعد میں قتل بھی کر دیا. اب وہ کہتا ہے کہ جب میں ان کے گھر میں آیا, میں قتل نہیں کیا, اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی. جب وہ کہتے ہیں میں اس گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بچی ایک کمرے میں بیمار پڑی ہوئی ہے, ماں مسلے پہ بیٹھی رو رہی ہے. اور جب میں اس کمرے میں داخل ہوا ان کے گھر میں, تو میرے ساتھ وہ اس طرح چمٹ کے روئے, اور اس نے کہا بیٹا تو صحیح کہتا تھا, پہلے ہم مسلمان ہیں اور بعد میں بنگالی ہیں. یہ لیکن بڑی دیر کے بعد, جبکہ وہ نشے من جل چکا تھا, سمجھ آئی. پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئے گی, لیکن ہم ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کے لیے بنا ہے, رہنے کے لیے بنا ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا. اللہ رب العزت سے ہم نے وعدے کیا کیے تھے جب ہم نے بنایا تھا؟ ہم نے کہا تھا مالک یہاں تیرا قانون چلے گا, الہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر اس نے ہمیں یہ مملکت عطا فرما دی, اس نے کہا لو تمہیں ہم دیتے ہیں. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ اس نے کہا شراب حرام ہے, تو ہم نے کہا نہیں یہ حلال ہے. ہاں اگر ہم کہتے ہیں حرام ہے تو پھر حرام ہے. آپ کو یاد ہوگا کھلے دھلے الفاظ اخبارات میں چھپتے تھے, ناجائز شراب پکڑی گئی, جس کا مطلب ہے کچھ جائز بھی تھی اور کچھ ناجائز تھی. جسے ہم جائز قرار دیتے تھے وہ جائز ہوتی تھی, اور جسے ہم حرام قرار دیتے تھے وہ, یعنی قانون کے بانی اور قانون جو تھے مقنن وہ ہم تھے, اللہ کو ہم نے درمیان سے نکال دیا. اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو ہم نے اسے جائز کرا, اس نے کہا زنا حرام ہے, ہم نے کہا نہیں ہم لائسنس دے دیں تو پھر تو جائز ہے ورنہ حرام ہے, یہ ہماری منشا کے مطابق ہوگا. اس نے کہا کہ جوا حرام ہے, ہم نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک ہے, ہم منع کریں تو دو روپے کا بھی کوئی نہیں کھیل سکتا ورنہ لاکھوں کا کھیل سکتا ہے, وہ ممانعت ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ٹھیک ہے, اب مملکت ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے. اس نے کہا کہ یہ رشوت حرام ہے, ہم نے کہا یہ تو سہائک ہوتے ہیں, یہ تو جائز ہیں, اس میں کوئی ایسی برائی نہیں. اس نے ننگے ناچ اور ٹھوس گانوں سے ہمیں روکا, ہم نے اسے کلچر اور ثقافت کا نام لے کے اپنا لیا, تو کیا کچھ تھا جو ہم نے نہیں کیا. پھر اس نے کہا کہ لو پھر میں یہ واپس لے رہا ہوں, ہے کوئی تمہارے بس میں؟ اور پھر اس نے لے لیا, آدھا لے لیا, اور اب آدھا ہمارے پاس ہے اس وقت. اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم خود نگاہ ڈالیں اپنے غریبانوں میں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کدھر جانا چاہیے. میں اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ الفاظ قرآن کریم کے پڑھے ہیں, یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آئیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں سوار ہو, اور کوئی صورت بچاؤ کی نہیں. اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, واضح طور پر اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع, اور کوئی صورت نہیں, خدا گواہ کوئی صورت نہیں. اس وقت ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کیا کریں, لیکن یہ ہم سوچے نا پہلے تو کہ ہم کیا کریں, تو پھر اللہ ہمارے لیے رہنمائی اسی کتاب کے اندر موجود ہے, ہمارے لیے رہنمائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس وقت ہم کس طرح بچ سکتے ہیں خدا کی ناراضگی, خدا کے عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. ہم کتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور جب ہم بہت تھوڑے تھے تو کائنات کے اندر ایک لرزہ برپا تھا, قیامت تھی. میں کہتا ہوں صحابہ کی تاریخ پڑھو تو تاریخ نہیں تحریک نظر آتی, اس میں حرکت نظر آتی, ہر وقت ہر آن یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہی نہیں, انہوں نے آرام ہی نہیں کیا, انہوں نے سب کچھ تج دیا ہے خدا کی رضا کی خاطر اور اللہ کی طرف خدا کے بندوں کو بلانے کے لیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے, کہ جب آپ اٹھے ہیں, آپ صفا کے اوپر آئے ہیں, اس وقت آپ نے کیا الفاظ فرمائے, آپ نے اپنی چادر مبارک ردائے مبارک کو ہلایا اور لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, آپ کی اس آواز پر جب آپ نے فرمایا وا صباحا وا صباحا, کہ آنے والی صبح بڑی دردناک آ رہی ہے, اور جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو آپ نے یہ لفظ فرمایا انا النذیر العریان, میں وہی ننگا قاصد ہوں. اس زمانے میں جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا تو ایک شخص پہاڑی پہ چڑھ جاتا, اپنے سارے کپڑے اتار دیتا اور انہی کپڑوں کو زور زور سے ہلاتا, اور جب وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تو پوچھتے کہ کیا بات ہے, کوئی کیسی کوئی خوفناک خبر معلوم ہوتی ہے, تو وہ پھر بتاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہ جو تالاب گندا ہو چکا تھا اور وہ جو بالکل اس کے اندر جان نہیں رہی تھی, اس میں حرکت نہیں تھی, یہ اس طرح پتھر مار کے اس میں جان پیدا کی اور اس طرح اسے بیدار کیا. قوم دوڑتی آ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا انا النذیر العریان, میں ننگا قاصد ہوں. ننگا ہونا تو آپ سے زیب نہیں دینا ممکن ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے فکرہ وہی استعمال فرمایا, اور پھر آپ نے جو لفظ فرمایا وہ یہ کہ میں اگر تم سے یہ پوچھوں کہ تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی جانب سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے, مکہ والا تم پہ حملہ کر گزرے گا, تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, ہم تو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے, تیاری کریں گے. بس یہ جو انداز تھا آپ کے بیان کا, اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ فرما قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو آؤ پرستش کے لائق ہو کر ایک ذات ہے, یہ بات مان لو تو فلاح پا جاؤ. اس وقت بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس انداز سے دعوت دی جائے کہ ایک پتہ چلے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں, مسلمان موجود ہیں, اور ہم اللہ کی دعوت کو اس انداز سے پہنچائیں کہ لوگ بیدار ہو جائیں. اس وقت یہی اسی بات کی ضرورت ہے. یہ مایوسی تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس کی تو کسی صورت اجازت ہی نہیں ہے. جناب کبریا جل جلالہ ہم بنوالہ نے نقشہ کھینچا, فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْثِ, اذ یادون فی السبت استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم. اس واقعے کے اندر بڑی عبرتناک مثال ہے. فرمایا انہیں اس بستی کا واقعہ پوچھئے اور انہیں سنائیے, وہ جو سمندر کے کنارے تھی یہودیوں کی بستی جن کے لیے ہفتے کا دن محترم ٹھہرایا گیا تھا کہ اس دن کے اندر دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا, تجارت نہیں کرنی, کھانا پینا نہیں, کپڑے نہیں بدلنا, کچھ بھی نہیں کرنا, اس دن فقط اللہ کی عبادت کرنی, یہ ہفتے کا دن مبارک ہے. اور وہ اللہ کے بندے انہوں نے کیا ستم کیا کہ وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں اور اللہ کی طرف سے آزمائش کیا آئی. اللہ فرماتے ہیں استاتین حیتانہم یوم سبتین شرعہم ویوم لا یسبتون لا تاتین کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. ہفتے کے دن تو مچھلیاں اوپر اگل اگل کے آ رہی ہیں اور جب ہفتہ چلا گیا تو مچھلیاں بھی نیچے چلی گئیں. یہ ایک بڑا خطرناک پہلو ہے جو قرآن کریم کی زبانی معلوم ہو رہا ہے. آپ غور فرمائیں, قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے, جب قدرت قوموں پہ ناراض ہوتی ہے تو اس وقت کھلی چھٹی کس انداز سے ملتی ہے, اس طرح کے گناہ آسان کر دیے جاتے ہیں, نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں. یہ ہے استاتین حیتانہم شرعہم ویوم لا یسبتون لا تاتین. یہ ہے اللہ کی ناراضگی کا وقت جب قومیں خدا کے راستے پہ چلنا چھوڑ دیتی ہیں اور وہ بار بار گناہ کی طرف جانا چاہتی ہیں, قدرت روکتی اور وہ پھر ادھر جاتی ہیں. جیسے ماں منع کرتی ہے بیٹے یہ نہ کھا یہ نقصان دے گا, گلا خراب ہو جائے گا, تو مرے گا یہ نہ کھا, اور وہ پھر چھینتا ہے ماں سے اور کہتا ہے میں نے کھانا ہے اور لڑ پڑتا ہے, تو پھر وہ آگے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کھا مر. اب سمجھتے لوگ یہ کہ ماں نے کھلایا یہ قصوروار ہے, نہیں, اس نے تو انتہا کر دی ہے. اب وہ جو آگے ڈال رہی اور کہہ رہی کھا مر, یہ تو اس کی طرف سے انتہا کے بعد. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. کہ ہم روکتے ہیں منع کرتے ہیں لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس بستی کے لوگوں کو بڑے بڑوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ ہاں کر لو جو تم سے ہو سکتا ہے کر ڈالیں. کسی کو روکا جائے کہ نہ کر, اس طرح دیکھ مجھے تو پریشان نہ کر, میں سزا دے دوں گا تجھے, مار ڈالوں گا ہو جائے گا, اور وہ پھر اسی راہ پہ چلتا ہے پھر نقصان پہنچاتا ہے, تو پھر انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو سوئچ سے بند پڑ کے پھر کر گزر. اللہ فرماتے ہیں امر نہ مترفی, ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب کر گزرو. یہ جو صورت حال ہے جب گناہ آسان ہو جائے اور نیکی مشکل ہو جائے تو سمجھیے کہ کوئی خطرناک وقت آنے والا ہے. آپ سوچیں آپ اس معاشرے پر نگاہ ڈالیں, وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ نوجوان ننگے سر بازار سے گزرتے گھبراتا تھا, ایک زمانہ وہ تھا کہ گناہ مشکل ہو گیا تھا اور ایک شریف النفس انسان گلی سے گزر جاتا تھا تو گناہ شرم کے مارے خود چھپتا پھرتا ہوتا تھا. اب گناہ دندناتا پھر رہا اور وہ شریف کو چگ جگہ نہیں ملتی, وہ پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے. نہیں ایسا کبھی یہ تھا کہ ایک معزز آدمی, وہ کون ہے, وہ بڑھئی ہے, لوہار ہے, کون ہے, نہیں وہ معزز ہے, بستی کا رہنے والا ہے. اب وہ گلی سے گزر جاتا تھا, گھر میں داخل ہوتا تھا تو بچیوں کے سروں کے دوپٹے سنور جاتے تھے, اور وہ کسی گلی سے گزر جاتا تھا تو گناہ کنی کترا کے ہٹ جاتے تھے. اور وہ بندہ خدا نیک اور شریف النفس ایک انسان پوری بستی کے لیے وہ جو گویا اس کی ایک کی بات کافی تھی. آج دندناتے پھر رہے ہیں گناہ اور گناہ کرنے والے اتنے دلیر ہیں. آپ ایبٹ روڈ سے گزر کے دیکھیے, میکلوڈ روڈ سے گزر کے دیکھیے, وہاں جیسے کوئی شریف گزرتا ہی نہیں, شریف خود کہیں پیچھے ہٹ گیا ہے اور گناہ اس قدر آسان ہو گیا ہے. آپ سوچیے ذرا تصور میں لائیے کہ کبھی ایسا زمانہ ہوتا, جو آپ بزرگ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ کسی گھر کے اندر اگر کوئی آ کے اپنے گھر کے اندر کسی رقاصہ کو نچوا دیتا ہے ایک رات, صبح کے وقت اس کی ناک پورے شہر میں کٹ نہیں جاتی تھی, اس سے لوگ چھو نہیں کرتے تھے, دور نہیں کر دیتے تھے. آج ہم بٹن دباتے ہیں تو کنجری بھی آ جاتی ہے, کنجر بھی آ جاتا ہے, تبلے بھی آ جاتے ہیں, سرنگیاں بھی آ جاتی ہیں, اور وہ میرے سمیت ہر گھر میں آ جاتی ہیں, اور صبح تھوکتا بھی کوئی نہیں, اس لیے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. تو کیا یہ ساری فضا خراب نہیں ہو گئی, کیا اس کے توڑ دینے یا اس کو ختم کر دینے کا وقت قریب نہیں آ گیا؟ گناہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ نگاہ گناہ آسانی سے کر سکتی ہے, کان گناہ آسانی سے کر سکتا ہے, زبان گناہ آسانی سے کر سکتی ہے, قدم گناہ آسانی سے کر سکتے ہیں. نیکی کرنے کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ نیکی کرنا کبھی آسان تھا, گناہ مشکل تھا, آج گناہ آسان ہے نیکی مشکل ہو گئی ہے. یہ وہی کیفیت ہے جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ استاتین حیتانہم یوم سبتین شرا ویوم لا یسبتون لا تاتین کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. یہ آزمائش کی صورت ہے. ایک تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایسے عالم کے اندر اس گناہ کے ماحول میں اگر تو کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ پوری قوم ہی اللہ کے آگے جھک کے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے, ہم پھر ادھر نہیں جائیں گے, ہم سیدھے راہ پہ چلیں گے, تو ایک صورت تو خدا کے عذاب کے بچاؤ کی یہ ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے خدا کے عذاب سے بچے. لیکن یہ بھی یقینی نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے تاریخ کے اندر فقط ایک واقعہ ایسا ہے اور کوئی واقعہ ہی نہیں ہے کہ خدا کے عذاب کے بادل منڈلانے لگے اور پھر اللہ واپس لے لے, یہ کوئی واقعہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب آتا ہے تو معافی کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کے مانگ رہا ہے کہ اللہ اس قوم کو معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں یا ابراہیم عارضا ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. ابراہیم رہنے دیجئے, بس وقت پورا ہو گیا, وہ جو ٹالنے کا وقت تھا وہ پورا ہو گیا, اب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا اور وہ عذاب آئے گا, وہ چلے گا نہیں, وہ ضرور آئے گا. ایک مثال اللہ فرماتے ہیں اور وہ اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت قریہ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. فرمائے لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے, کوئی موم بتی ہے تو جلا دوں گا. صلوات و سلام سرزمین موصل میں 7 سال تک مسلسل تبلیغ کرتے اور وہ اس بندہ خدا کی کسی نے نہیں سنا, ہر شخص نے اسے دھتکارا ہے, برا بھلا تھا, کوئی نہیں مانا. آخر قوم سے کہنے لگے کہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو, اب بس اگر تم 3 روز تک نہ مانے تو عذاب آ جائے. وہ تو لمبا واقعہ ہے کہ یونس علیہ السلام یہ پیغام دے کے بستی سے نکل گئے. 3 دن گزرنے پر بھی اس قوم کو پھر بھی شرم نہیں آئی, وہ گناہ کے راستے پر اسی طرح مصر رہی. پھر ایک وقت آیا, صبح ایک ایسی آئی کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ بادل ایسے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان بادلوں میں آگ جل رہی ہے, اور وہ بادل زمین کے قریب آتے جا رہے ہیں, ان میں سے دھواں نکل رہا ہے, حتیٰ کہ ان کی چھتیں اس تاریکی میں ڈوب گئیں. اب وہ لوگوں کو خیال آیا کہ یونس علیہ السلام سچ کہتے ہیں, اکٹھے ہوئے کیا کریں. چنانچہ وہ یونس علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے, جا دستک دیے لیکن دروازے اندر کوئی نہیں تھا, گھر خالی تھا. اب انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے, وہ بندہ خدا تو نکل گیا. کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں, یونس جس خدا کی دعوت دیتا تھا آؤ اس کے آگے جھک جا, شاید وہ معاف کرے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اس بستی کے عورتیں مرد بچے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی وہ نکال کے ساتھ لے گئے اور جنگل کے اندر فقط چیخو پکار سنائی دیتی تھی, ربنا آمنا بما جا بھی یونس, اے اللہ جو تیرا بندہ کہتا ہے معاف مانتے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں فکشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین, ہم نے عذاب ٹال دیا, ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر مہلت دیتے ہیں, تم سچے دل سے معافی مانگتے ہو تو ہم معاف کرتے. یہ تو صورت کوئی نظر نہیں آتی کہ اس طرح ساری قوم جھک جائے گی اور اللہ سے معافی مانگ لے گی, لیکن پھر بھی ہمیں عذاب سے بچنے کی کوئی صورت کیا, ہم خدا کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ اس کی بھی مثال اسی واقعے کے اندر دے رہے ہیں کہ جب مچھلیاں پکڑنے والوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کیا تو ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا خدا کے بندو خدا کی بغاوت نہ کرو, خدا کا عذاب آ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ان بیان کرنے والوں اور ان جھنجھوڑنے والوں اور چیخو پکار گلی گلی کھڑے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندو خدا کی بغاوت چھوڑ دو, انہوں نے کہا کہ لمتعذون قوماً اللہ مہلکہم او معذبہم عذاباً شدیداً, تم اس قوم کو کیوں واعظ کر رہے ہو, انہیں کیا تلقین کر کے کرو گے, یہ تو لگتا ہے کہ خدا کا کوئی سخت ترین عذاب اس قوم پر آنے والا ہے, اسے اللہ ہلاک کرنا چاہتے اس قوم کو. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, ان بندگان خدا نے کہا معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون, بڑا زبردست جواب ہے اور ہمارے لیے یہ نصیحت ہے. کہنے لگے اور کچھ نہیں تو کل خدا کے ہاں یہ تو کہہ سکیں گے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, اور یہ بھی کوئی بات ناممکن نہیں کہ وہ دلوں کو پھیر کے رکھ دے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے.
فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
جب انہوں نے انتہا کر دیے, کہنے والوں نے بھی حد کی لیکن انہوں نے انکار کیا, انہوں نے نہیں مانا. اللہ فرماتے ہیں پھر میرا ہمیں سکون, ہمارا آرام اور ہماری یہ سکون کی نیندیں اور ہماری دنیا کے یہ لالچ یہ ختم کر کے ہم اس وقت خدا کے بندوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں, خدا کی طرف دعوت دیں, کوئی شاید مان لے اور اگر نہ بھی مانے تو ہم تو خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. یہ ایک صورت ہے اس وقت خدا کے عذاب سے بچنے, اور کوئی صورت نہیں. قرآن کریم جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں بارہا, اور وہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب کی آمد سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے. اب کتنے عذاب تو کتنے جھٹکے تو لگ چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بڑا عذاب آمد سے پہلے ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب, اور پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اگلا فکرہ یہ ہے اس سے بڑھ کر اس قوم سے ظالم کون ہوگا کہ جسے سمجھایا گیا, جسے یاد دلایا گیا, جسے خدا کی پہچان حاصل ہو گئی, پھر اس کے بعد اس نے اعراض کیا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اور اگلے فکرے یہ ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے. جہاں اللہ یہ فکرہ کہہ رہے ہوں کہ میں انتقام لوں گا تو پھر بتائیے کوئی صورت ہے بچنے کی. اور پھر ہمیں کتنی دفعہ یاد دلایا گیا, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہمیں پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ تو سوچیں. ہماری نگاہیں کس طرف ہیں, ہمارے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. ایک ایک مثال کو معاشرے کی لے لیجئے. بچے کی شادی ہوتی ہے تو سارے شہر کو منا لاتے ہیں, ساری رشتہ داری کو اٹھا لاتے ہیں, اور کوئی نہیں آتا تو پگڑی پاؤں پہ رکھ کے بلاتے ہیں, کہتے ہیں یار آج ناراض نہ ہو. بھنگی ناراض ہو جائے گھر کا تو اسے کہتے ہیں جو مانگتا ہے دے دو, بیٹے کی شادی ہے ناراض نہ ہو. میں اتنی بات پوچھتا ہوں اس بستی کے رہنے والے, تو نے بھنگی کو بھی راضی کر لیا, سب کو منا لیا, ذرا تصور کو بلند کر یوں سوچ لے کہ اسی بستی کے ایک کونے میں مصطفیٰ بھی رہتے ہیں, اور تو نے جا دروازہ کھٹکھٹایا میرے بیٹے کی شادی پہ تشریف لائیے, تو جواب ملا ہے کہ نہیں وہاں میری سنت کو توڑا جا رہا ہے, میرے دین کی تزہیق کی جا رہی ہے, میں نہیں آتا. تو نے بھنگی کو تک کو تو منا لیا اور مصطفیٰ کو ناراض کر لیا, تو صبح مسلمان کہلانے کا مستحق کہتے. کیا ہو رہا ہے, اس انداز سے ہم نہیں چل رہے, ہماری زندگیاں اس طرف نہیں جا رہی ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو تحریک اسلامی کے اندر شامل ہیں, آج ان کا فرض ہے کہ اپنی غفلتوں کو چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ خدا کے بندو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے, آؤ خدا کے دروازے پر جھک جائیں, آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا راستہ اختیار کریں. اگر خدا ناراض ہو گیا, اگر خدا کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, پھر کوئی صورت بچنے کی نہیں ہوگی. اس وقت اس انداز سے آواز لگانے کی ضرورت ہے. ہم کیوں بیٹھ گئے ہیں, ہم کیوں قناعت کر کے بیٹھ گئے ان اعمال پہ اور ان زندگیوں پہ, ہم اس آواز کو کیوں نہیں بلند کرتے, ہم کیوں نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے وہ چند لوگ اٹھے ہیں تو مکہ معظمہ میں جس طرح وہ خود نہیں سوئے, انہوں نے سونے بھی نہیں دیا, انہوں نے کہا خدا کے بندو خدا کی بات سنو, اور کفر کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان کو یا تو شہر سے نکالا جائے تب سکون میسر آ سکتا ہے, یعنی مار ڈالا جائے, اور انہیں تکلیف ہوئی, اور انہوں نے کسی نے انگاروں پر لٹایا, کسی نے بازاروں میں گھسیٹا, کسی کی اعضاء کو ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو اسے پھینک دیا گیا. اور وہ اس لیے کہ اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, اپنے غاروں کے اندر سکون لیتے, اپنے گھروں میں تسبیحیں لے کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے تو انہیں کوئی کچھ نہ کہتا, وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے آوازیں لگائے ہیں, انہوں نے کعبے کے دروازے پر, انہوں نے ان کے میلوں میں جا کر کے, ان کے بازاروں میں کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر کہا ہے کہ خدا کے بندو آؤ, خدا کی رضا کا راستہ ادھر ہے. آج ہم کیوں خاموش ہیں, ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلائیں, ہم خدا کے سپاہی ہیں. یہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کے گئے تھے, حجت الوداع کے اندر الفاظ ہی یہی تھے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میری بات سن لی ہے وہ ان تک پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنی. اگر ہمیں یہ آواز پہنچا دی گئی ہے, ہم نے سن لی ہے یا ہمیں پتہ چل گیا ہے, تو ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, اس آواز کو آگے پہنچانا چاہیے, شاید یہی ہماری بخشش کا سامان بن جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کے بندے خدا کے دروازے پر لوٹ آئیں, تو
کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بندگان خدا کی بیداری کا باعث بن سکیں. اللہ ہم سے کام لے لے, وہ لے سکتا ہے, اس کے لیے کچھ بعید نہیں. ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ مالک ہم حاضر ہیں, ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے, اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور شہادت کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرما. اس انداز سے ہم تہیا کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ چند نفوس پورے عالم کو بیدار کر دیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یقین جانی ایک شمع جلتی ہے تو گھر پورا روشن ہوتا ہے, لیکن وہ جلتی ہے پہلے, اس کا اپنا آپ جلتا ہے, وہ اپنے آپ کو آگ لگاتی ہے تو تب گھر روشن ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم سلامت رہیں, ہمارے سکون بھی سلامت رہیں اور ہمارے سارا نظام اسی طرح چلتا رہے اور پھر خدا کے دین کی روشنی پھیلے, نہیں, اس کے لیے اپنی چربی کا تیل جلانا پڑے گا, اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر دے تاکہ ہم خدا کی دعوت کو خدا کے بندوں تک پہنچا سکیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.